نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد للہ آپ لوگوں کے 11 پارے ہو چکے آلموسٹ. نمازوں کا کیا حال ہے؟ جس دن قرآن پاک شروع کیا تھا اس دن پڑھی جانے والی نماز اور آج 10 سے زیادہ پارے پڑھنے کے بعد نمازوں میں کوئی چینج آئی؟ پہلی بات ہے نماز کا شوق پہلے سے بڑھا کہ ابھی بھی فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ جی شوق بڑا ہے. نماز ایک بوجھ تو نہیں لگتی؟ نہیں لگتی الحمدللہ. نماز کیا ہے اصل میں؟ جی دل کی خوشی, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے, دوستی ہے. بہت بڑا فرق ہوتا ہے نماز کے کسی کے کہنے پہ پڑھنا اور اپنے دل کے شوق سے پڑھنا. انتظار رہتا ہے, انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, اللہ کا قرب, اللہ تعالیٰ کی راحت. جی بالکل. اب آپ دیکھیے کہ نماز کے طریقے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے نا, ایک سنت سمجھتے ہوئے اور دین کا ریچول سمجھتے ہوئے. لیکن طریقے میں الجھنا نہیں ہے, اصل مقصد نماز بھی نہیں ہے. نماز اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور اصل جو گول ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب. تو اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار ہمیں ایک موقع دیتے ہیں کہ ہم اس سے قرب حاصل کریں, اس کے ساتھ ہماری دوستی ہو, اس کے ساتھ ہم اپنے دل کی باتیں کر سکیں. ہر وہ بندہ جس کا دکھ کوئی نہیں سنتا, اللہ تعالیٰ اس کا دکھ سنتا ہے. جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب میری بات سنے, میں اپنے رب کو سناؤں, تو اس کو اصل تو نماز میں فوکس کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق. لیکن تعلق کے لیے طریقہ بھی ضروری ہے. ہلکا سا ہم دہرا لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی, اور ہمارا یہ سیشن کتاب الصلاۃ سننے کے بعد آپ کو فائدہ دے رہا ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اس کے باقی مسائل ڈیٹیل سے بتاؤں. ہم یہاں صرف ہلکی سی بات کریں گے, اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پوری کی پوری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں, پھر اس کا ذکر کریں, پھر اس کو رکھیں. لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنی نمازوں کو ایک کرائیٹیرین دے کر چیک کر لیں کہ کیا میری نماز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ نماز کس طرح ادا کی جائے گی. مجھے اندازہ نہیں کہ آپ کس حد تک ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں, لیکن بکس آپ کے پاس ہیں, آپ اس کو بعد میں کھولیں. لیکن ہم اس وقت صرف نماز کا ایک بالکل وربل اور پریکٹیکل ایشو دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ نماز ہے بڑی خوبصورت چیز. نماز کو اچھے طریقے سے بھی پڑھنا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرنا ہے. اور جتنی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب ہوگی, اتنا اس میں اللہ کا قرب زیادہ ہوگا. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اپنی مرضی کے طریقے سے نماز پڑھ رہی ہوں پھر بھی مجھے بڑا قرب مل رہا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہمارا ایک اپنا خیال تو ہوتا ہے لیکن اصل میں یہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو پہلی بات ہے کہ نماز کی جو شرط ہے, جو نماز کے لیے پہلی چیز جس کو فرسٹ کڑی کہیں گے, وہ طہارہ ہے. ایک چیک لسٹ کی صورت میں ہم ان چیزوں کو کر لیتے ہیں. پہلی بات ہے کہ کیا میں میں نماز پڑھنے سے پہلے خود سے سوال کیجئے. نمبر ایک, کیا میں طہارت کی حالت میں ہوں؟ طہارت کی حالت وہ ہوتی ہے جس میں بندے کے اوپر غسل یا وضو واجب نہ ہو, ٹھیک ہے؟ اس کے مختلف درجے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ کوئی ایسی کیفیت جس میں پیریڈز, جنابت یا کوئی اور ظاہری اس طرح کی گندگی آ جاتی ہے جسم میں کہ جس کے لیے غسل لینا لازمی ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کلین اپنے آپ کو پاک کر لیجئے, غسل کر لیں جیسے کہ کرنے کا حکم ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ غسل کرنے کے ساتھ ساتھ دل کو بھی پاک کیجئے. ایک وہ چیز جس پہ بہت ہی کم بات ہوتی ہے ہمارے کلچر میں, اور وہ کیا ہے؟ دل کی طہارت. دل بھی پاک ہے کہ نہیں؟ کینے سے, بغض سے, حسد سے, رقابت سے. پیٹ پاک ہے مال حرام سے, گندی چیزوں سے. ہاتھ پاک ہیں, نگاہ پاک ہے. ہر چیز کو دیکھیے, خود سے سوال کیجئے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگی ہوں کیا واقعی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہوں, ہونا چاہتی ہوں کیا؟ کس منہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ دکھاؤں گی؟ ٹھیک ہے, اس طرح اس کو سامنے رکھیے گا. اس کے بعد یہ ساری طہارتیں کر کے دل کو شرک سے پاک کرتے ہوئے, جسم کو ظاہری علائش سے پاک کرتے ہوئے, اب اگلا مرحلہ ہے وضو کا. وضو کرنا جو ہوتا ہے یہ نماز کا ایک لازمی تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہو تو اس کو اس وقت یہ نہ احساس ہو رہا ہو کہ ہائے میں نے یہ نہیں کیا، ہائے میں نے وہ نہیں کیا۔ سنت طریقے سے وضو کرنا ہے، جس کے اندر آپ دیکھیے کہ اگر آپ صرف سنت کے فرائض دیکھیں تو وہ تو صرف وہی چاہ رہے ہیں جو قرآن میں آپ کو سورۃ نساء کی آیت میں ملتے ہیں، لیکن سنتیں اس کی بہت ساری ہیں۔ بسم اللہ کہنا، پھر دائیں طرف سے شروع کرنا، ایک ایک عضو کو تین تین دفعہ دھونا، پھر اسی طرح مسح کرنا، اور باقی جو بھی اس کے ریچولز ہیں، آپ اس سارے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پانی میں صاف کیجئے۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ میں پانی ڈال کر، ذرا یہ بات سمجھنے کی ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو عموماً ہمارے انڈو پاک کلچر میں معروف نہیں ہے، پہلی دفعہ سنتے ہوئے لوگوں کو بعض دفعہ عجیب بھی لگتی ہے اور سمجھ نہیں آتی، لیکن جب غور کرتے ہیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ سیدھے ہاتھ میں پانی لیجئے چلو پر کے، اور اس چلو کو کا کچھ پانی منہ میں ڈالیں کلی کے طور پر، تھوڑا سا پانی جو ہاتھ میں باقی رہ جائے اس سے ناک کو جھاڑ لیں۔ ایک دفعہ ایسا کریں گے، دوبارہ ہاتھ ٹیپ کے نیچے جائے گا تو دوبارہ پانی صاف لیا، پھر اس میں سے کچھ کلی کی باقی ناک میں ڈال دیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روایات ملتی ہیں وہ اسی طرح سے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے عموماً دائیں ہاتھ سے کلی کی جاتی ہے، بائیں سے ناک میں ڈالا جاتا ہے، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسروں کو پہ تنقید نہ کریے پلیز، لیکن آپ سیکھ لیجئے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے زیادہ آسان درجے کی بات سیکھنے کو تو سیکھ لیجئے، لیکن بحث اور مباحثے میں نہیں پڑھنا کہ اچھا جو ایسے نہیں کرتے تو ویسے نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں دی بیسٹ، بیٹر اور گڈ کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ کر لیں، دو دفعہ کر لیں، میکسیمم حد تین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میکسیمم حد تین ہے، فرض نہیں ہے۔ ایک دفعہ کرنا یا تین دفعہ کرنا آپ کے لیے ایک ہی برابر ہے، حالات اور وقت کے مطابق آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تین دفعہ منہ دھونا ہے، منہ کے اوپر پانی اس طرح سے ڈالیے جیسے کہ آپ چہرے پہ کریم ملتے ہیں، کوئی فاؤنڈیشن لگاتے ہیں، چن سے لے کر یعنی گردن سے اوپر کا پورا حصہ، سر کے بالوں کے ارد گرد تک، یعنی پورا ماؤتھ پیس جو ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کر لیں، دو دفعہ، حد تین ہے، پورا گیلا کر لیں۔ کہیں کوئی ایسی خشک جگہ لگتی ہے تو ذرا انگلیوں سے اچھی طرح مسل لیں، ناک کی کیل ہے تو اس کو ذرا ہلا جلا لیں، منہ پہ پانی چل جائے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ چھڑپ چھڑپ کر کے پورا سنک بھی گیلا کریں اور پاؤں تک پانی ہے اور اگلے کا پانی بھی ختم کر کے آ جائے۔ ہاتھ گیلے کر کے آپ صرف تین دفعہ پورے منہ پہ پھیر لیتے ہیں نا کہ جس سے آپ کا پورا منہ تر ہو جائے، تو یہ بھی کفایت کرے گا، بلکہ یہ زیادہ مستحسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو بھی پانی استعمال کرنے میں پانی استعمال کرنے میں اسراف نہ کرو، مقصد یہ کہ پورا منہ گیلا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر منہ پہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کی پہنچنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو اس کو آپ ہٹا لیجئے۔ اس کے بعد دائیں سائڈ سے ہاتھوں کو کوہنیوں کی طرف سے پیچھے کی طرف پانی گراتے ہوئے تین دفعہ دایاں ہاتھ دھو لیجئے۔ ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں لیکن حد تین ہے۔ اس میں حکم یہ ہے کہ کوہنیوں کی جو بیک ہوتی ہے جو سوکھی اکثر رہ جاتی ہے، اس کو ضرور گیلا کیا جائے، ورنہ یہ کوہنیاں انسان کو جہنم کی آگ میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح بائیں سائڈ پہ کر لیجئے، لیفٹ سائڈ پہ تین دفعہ کرنا حد، اس سے کم کر سکتے ہیں، پہلے دائیں سائڈ پھر بائیں سائڈ۔ اس کے بعد باری آتی ہے مسے کی۔ مسے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی ہاتھ پانی میں ڈالیں، پھر اس کے بعد ٹوٹی بند کر لیں پلیز، کیونکہ اکثر لوگوں کی ٹوٹی مسلسل چلتی رہتی ہے، وہ ایک اور سٹریس فیل ہوتا ہے کہ اتنا پانی ایسے ضائع ہو رہا ہے۔ اور بعض دفعہ اچھا وضو کرنے کے شوق میں لوگ بہت سلو موشن میں ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں اور پانی زیادہ بہا رہے ہوتے ہیں۔ مناسب سی ٹوٹی کھولیں، پانی ہاتھوں کو لگائیں، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو جھاڑیں، جیسے اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح گول سا کر کے تو انگلیوں کی جو پورے ہیں ان کو ساری آپس میں ملا لیں، تو اس طرح سے اس کو کر کے ایک دفعہ جھاڑ دیں بے شک۔ بس اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سر سے شروع کریں، ماتھے سے، فور ہیڈ ہے۔ اگر آپ اس وقت تصور میں دیکھ سکیں تو سوچئے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں اس کی جو دونوں تھمز ہیں آپ کے، جس کو آپ انگوٹھا کہتے ہیں، یہ آلموسٹ آپ کی کن پٹیوں کے قریب ہوں گی، کانوں سے تھوڑا سا اوپر، سر سے تھوڑا نیچے، اور باقی دونوں ہاتھوں کی چار انگلیاں جو ہیں وہ مل کے سر کے اوپر ایک قسم کا جیسے کور سا بنتا ہے۔ ماتھے سے شروع کر کے پیچھے لے جائیں، پیچھے پیچھے ایسے، بالکل یہاں تک لے جائیں جہاں پہ عموماً
चुटिया बांधी जाती है, जिसको गुद्दी कहते हैं। यहाँ तक जब आपके हाथ आ जाएंगे ना, तो यहाँ से फिर वापस लाएं। ये बात लोगों को समझ नहीं आती क्यों, हाय हेयर स्टाइल ख़राब होगा, डेफिनेटली इसमें बाल ख़राब होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, बाल बंधे हुए हैं। पहली बात है, कोई इतना मुबालगे से नहीं करना कि अपने बालों को खुद ही उलझा लें, लेकिन सुनना समझ के करना है कि अल्लाह को प्यार आएगा कि मेरा ये बंदा मेरे हुक्म पर क्या कर रहा है। इस तरह से करके दोबारा अपने हाथ पानी में ले जाएं और पानी में हाथों को डालकर फिर दोबारा वैसे ही पानी छटक दें और शहादत की दोनों उंगलियां अपने दोनों कानों के अंदर, बिल्कुल जो अंदर का हिस्सा होता है कान का, जिसके के अगर उंगली डाल दें तो फिर सुनाई नहीं देता वहाँ, और जो आपके थम्स हैं अंगूठे, इसको अपने कानों की पोर के पीछे ले जाएं। पीछे वाला वो हिस्सा जहाँ अमूमन टॉप्स की बैक होती है, इयरिंग पहनते हैं तो उसके बैक साइड जहाँ पे होती है वहाँ अपने थम्स रखें, शहादत की उंगलियाँ कान में रखें और उसको उधर से घुमा के कान के जो अंदर की चीज़ है उसके अंदर से घुमा के ऊपर से नीचे लाएं, और साथ ही साथ कर सके तो अंगूठे को पीछे से नीचे से ऊपर लाएं। करेंगे तो हो जाएगा, अगले हिस्से में से शहादत की उंगलियां कान के ऊपर से होके नीचे पोर तक जाएंगी और अंगूठे पीछे पोर से ऊपर तक जाके कानों के दूसरी तरफ पे पूरे कर देंगे। ये है कानों का मस्सा। हदीस से हमें यही मिलता है, सहाबी अल्लाह के नबी का जो तरीका बताते हैं नमाज के वजू का, वो ऐसे ही था। इसके बाद मसा हो गया आपका, उसके बाद आप पाँव धोएंगे, राइट साइड 3 बार और लेफ्ट साइड 3 बार, शर्त है 3, इससे ऊपर नहीं जा सकते, कम कर सकते हैं। उसमें भी फिर पाँव के अंगूठे, उंगलियां, अंदर अगर कोई चीज़ खुश्क है तो उसको अच्छी तरह से रगड़ लीजिए, पाँव के पीछे जो जगह है उसको कर लीजिए। इसी तरह लेफ्ट साइड पर करेंगे। यहाँ तक करने के बाद नबी सल्लम की एक और सुन्नत जो आज हमारे कल्चर में आम नहीं है, पानी में हाथ डालते, बिल्कुल वही सूरत जैसे मसा करते हुए डाला था, फिर उसको इस तरह से अपने कपड़ों पे के ऊपर ही, जैसे प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं ना उसकी तरफ इशारा करके ऐसे छटक दें जैसे पानी का एक छिड़का दिया जाता है। तो रिवायत में मिलता है कि इस तरह करने से नमाज के दौरान वसवसे नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी सुन्नत, यानी ये ऐसी है कि जो यानी आप कर सकें तो करें। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप फ़र्ज़ के दर्जे पे ले और जो नहीं करते उनको आप कुछ बुरा भला कहें। ये सब एक अच्छे वज़ू को और अच्छा वज़ू करने की कोशिशें हैं। इसके बाद आप देखिए, वज़ू हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक क्या थी कि जब आप वज़ू कर लेते तो उसके बाद फिर आप आसमान की तरफ निगाह करते और दुआ पढ़ते। कुछ लोगों ने तो बहुत सारी और दुआएं भी बनाई हुई हैं जिसका मुझे नहीं अंदाज़ा कि कोई रेफरेंस सुन के बस क्या होगा, लेकिन बहरहाल जो सही किताबों में से आप हदीस की हवाले से वज़ू का तरीका देखते हैं तो उसमें वज़ू से फारिग, वज़ू के दौरान तो कोई भी दुआ नहीं है, लेकिन फारिग होने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये भी पढ़ सकते हैं आप। इसी तरह अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन, ये भी पढ़ सकते हैं कि अल्लाह मुझे बहुत तौबा करने वाले और बहुत पाक रहने वालों में बना दें। ठीक है, इसी तरह एक तीसरी दुआ भी अल्लाह के नबी की है ऐसे मौके पे, कोई एक पढ़ लें, कोई एक भी ना पढ़ें, तीनों पढ़ लें आप पढ़ सकते हैं। तीसरी दुआ क्या है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, पाक है अल्लाह और अपनी तारीफ के साथ मैं शहादत देता हूँ कि तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तुझसे बख्शिश मांगता हूँ और तेरी तरफ तौबा करता हूँ। बस ये दुआएं हैं जो आप वजू के बाद पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब नमाज शुरू होती है, बाकी सारे मराहिल तो है ही हैं, नमाज के कैसे पढ़े जाएँ, उसके अंदर खुशू कैसे हो, इस पर एक ब्लॉक लेक्चर है जन्नत के वारिस, उसमें से आप वो सारी टिप्स ले सकते हैं कि वज़ू किस तरह का किया जाए कि जिससे इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा, यानी आपका लिबास कैसा हो नमाज से पहले, कि खुशू और खुजू कैसे कायम हो। उसके बाद आप देखिए, जब जाए नमाज पे आए इंसान तो बिल्कुल यही सोच ले कि अब मैं अपने मीटिंग रूम में आ गया हूँ, सेलफोन बंद, दूसरों से कोई ताल्लुक नहीं, और इस मौके पे अल्लाहु अकबर कहना है नमाज शुरू करने के लिए। इसके बीच में, यानी वुजू और अल्लाहु अकबर के बीच में एक चीज़ आती है जिसको नियत कहते हैं। نیت کرنا لازم ہے، نیت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نیت ہوتی کیا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ نیت کا روٹ اگر آپ دیکھیں تو نواح ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کہ وہ پھاڑنے والا حبی و نوا، گٹھلی کو کہتے ہیں نون واؤہا۔ تو گٹھلی کہاں ہوتی ہے؟ چھپی ہوتی ہے، اس سے بیج نکل، جیسی گٹھلی ویسا پھل، تو جیسی نیت ویسا کام۔ وہ مٹی میں چھپی ہوتی ہے، یہ دل میں چھپی ہوتی ہے۔ تو نیت کہتے ہیں دل کے عمل کو، زبان پہ جب آ جائے تو اس کو قول کہتے ہیں۔ تو نیت کیا ہے؟ دل کا عمل، یعنی جائے نماز پہ آ کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ آپ فرض پڑھ رہی ہیں کہ سنت پڑھ رہی ہیں، چار ہیں کہ دو ہیں کہ تین۔ یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے ڈیسائیڈ کریں کہ اچھا کیا خیال ہے پہلے سنتیں پڑھوں، اچھا نہیں چلو پھر ایسا کرتی ہوں فرض ہی پڑھ لوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نیت لازم ہے، زبان سے اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے کلچر میں کچھ لوگوں کو آپ زبان سے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو آج بتا دیتی ہوں کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ نماز عربی میں ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا بھی گیا کہ اگر اس کو دوسری زبان میں ادا کیا جائے، تو کہا کہ وہ نماز نہیں ہوگی، وہ کچھ اور ہی ہوگا، وہ نماز تو عربی میں ہی ہے۔ لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل ابتدائی دعائیں مانگا کرتے تھے، جن کو دعائیں استفتاح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، استفتاح کا لفظ فتح سے ہے، یعنی بالکل نماز کے آغاز میں جو دعائیں کی جاتی ہیں نا، اس میں سے ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ تہجد میں، لیکن کسی دوسری نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ابتدائی لفظ کیا ہے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف جھکاتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، حنیف ہوتے ہوئے، مسلم ہوتے ہوئے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، نہیں کوئی شریک اس کا، اور اسی کا میں حکم دیا گیا۔ طویل دعا ہے۔ اب جب ہمارے کلچر میں ایسی دعاؤں کو دیکھا گیا کہ اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ میں منہ کرتا ہوں اللہ کی طرف، یہ دعا کے الفاظ ہے، لیکن اللہ ہی جانے کہاں سے یہ بات باہر آ گئی کہ لوگوں نے نماز سے پہلے عربی کی بجائے یہ الفاظ دہرانے شروع کر دیے۔ ہاں، آپ کو نیت کرنی ہے نا تو یہ دعا یاد کر لیں، کافی لمبی دعا ہے یہ، حسن المسلم بک میں اور بلکہ کتاب و دعا میں آپ کو یہ تفصیل سے میں نے کروا بھی دی تھی، یاد کریں، بہت پیاری دعا ہے۔ ہاں، نیت کرتا ہوں اپنا چہرہ اس کی طرف ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ایک باتیں پڑھنی ہے نماز، پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ کے، کعبہ میرے آگے ہے اور کوئی اور چیز پیچھے ہے، یہ نہیں، اس یہ تو پھر ایک بات ہے۔ دیکھیے کہ ہم میں سے کوئی بھی فریج کھولنے سے پہلے یہ نہیں کہتا کھولتی ہوں فریج، رکھوں گی پانی، کروں گی بند دروازہ، نہیں، نیت کی پانی لینا، فریج کھول لی، رکھ لیا، سارا دن نیتیں کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ہر نیت کے ساتھ بولنے لگ جائیں تو لوگ کہیں گے ان کو تو خود سے بولنے کی عادت ہے۔ بہرحال، اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو بلند کیا جائے گا، قبلہ رخ ہونا ہے، وہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا ہے، کوئی مبالغہ نہیں کرنا کہ اپنے ساتھ آلے کے بھی پاس آپ جا کے چوڑے چوڑے ہاتھ کریں، اور بالکل ہاتھ اس طرح بھی نہیں جوڑے رکھنے کہ بغلوں کی سفیدی بھی نہ ظاہر ہو، اور بالکل ایک صرف ہاتھ کے اشاروں سے مکھی کی طرح مارتے ہوئے اوپر کر کے اللہ اکبر کرے، بڑے پیار سے، سکون سے، اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ کے اللہ اکبر اس طرح کہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں یہ آپ کے کندھوں اور کانوں کے قریب ہوں، بیچ میں اس کے، اور اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھنا ہے۔ یہ کس بات کا اظہار ہے؟ کہ اللہ اب میں تیرے پاس آ گئی، سب پیچھے، تو آگے سب پیچھے۔ جیسے آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو پھر اپنا کنیکشن دوسروں سے کاٹتے ہیں نا، تو دعائے استفتاح کیا ہے؟ اللہ سے بات ہو رہی ہے، باقیوں سے رابطہ ٹوٹ گیا، جیسے سیل فون بند کر دیے جاتے ہیں جہازوں میں بیٹھنے کے بعد۔ اب اس کے بعد چوائس موجود ہے، آپ کو بک میں جتنی بھی دعائیں یاد کروائی گئی ہیں، اللہم باعد بینی سے لے کے سبحانک اللہم و بحمدک یا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کوئی ایک دعا جو آپ کا دل چاہے پڑھ لے، چینج کر کے پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، ہر نماز میں مختلف دعا ہوگی تو زیادہ اچھا لگے گا۔ اس طرح سے پھر آپ وہاں دعا استفتاح کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ ہاتھ کیسے باندھنے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے، اگر آپ اس وقت اس بات کو سنتے ہیں تو اپنی کلائی، بالکل وہ جگہ جہاں ہاتھ اور بازو ملتے ہیں، عموماً جہاں لائنیں بھی لگی ہوتی ہیں، یہ جو دونوں کلائیاں ہیں نا، آپ اس طریقے سے ان دونوں کلائیوں کو ملائیے کہ دایاں ہاتھ اوپر ہو اور بایاں یعنی رائٹ ہینڈ اوپر ہو اور لیفٹ ہینڈ نیچے ہو۔ آپ کر کے دیکھیے کھڑے ہو کے اس بات کو سننے کے بعد، تو آپ دیکھیں گے خود بخود آپ کے ہاتھ آپ کے سینے تک آ جائیں گے۔ جب ہم اس طریقے سے کلائی کا جو جوڑ ہے اس کے جوڑ کو دوسرے جوڑ کے اوپر رکھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سینے کے اوپر آتے ہیں۔ ہاں اگر ہاتھ ڈھیلے کر دیں تو چاہے نیچے بھی لے جائیں اوپر بھی لے جائیں، تو اللہ کے نبی بالکل اپنے سینے مبارک پر ہاتھ باندھتے تھے۔ سیدھا بالکل کھڑے ہو کے ہاتھ بڑی عاجزی کے ساتھ اس طرح سے کیجئے کہ ایک عاجز اور ایک مسکین غلام دکھے اور جس کے اوپر اللہ کو پیار آ جائے۔ بس یہ کیفیت ہے آپ کی قیام، اس حالت کو قیام کہتے ہیں۔ آپ کی نگاہیں اس دوران سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اوپر دیکھنا تو اتنا سخت منع ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی نے اوپر دیکھا تو قریب ہے کہ اس کی نگاہ اچک لی جائے، کیونکہ اس میں تکبر اور رونت آتی ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھی، لازم ہے، پڑھنی پڑے گی، رک رک کے پڑھیے، ہر آیت پہ رکیے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور اس طرح سے آگے۔ اس کے بعد قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، ایک آیت لمبی ہے پڑھ لیں، سورۃ جیسے آیت الکرسی پڑھ لیں، آیت دین ہے، ایک بھی کافی ہے، لیکن عموماً تین آیتیں یا کوئی چھوٹی سورت پڑھی جاتی ہے، بدل بدل کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے۔ اس میں کوئی آپ کو پابندی نہیں کہ پہلے یہ سورت پڑھ لی تو وہ نہ پڑھیں۔ مبالغے بہت سارے ہیں، مغالطے بھی بہت سارے ہیں کہ قل ہو اللہ پڑھ لی ہے تو اب اس سے پیچھے والی سورت اگلی آیت میں نہیں پڑھ سکتے، ترتیب بالکل اس سے فرق ہے جو اس وقت ہمیں دکھتی ہے، لہٰذا ایسی کوئی پابندی نہیں۔ اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ اب آپ نے کافی قیام کر لیا، اللہ اکبر، اسی طرح ہاتھ اوپر اٹھائیے کندھوں تک جیسے شروع میں اٹھائے۔ تین مقام ہوتے ہیں ایک رکعت میں ہاتھ اٹھانے کے، جس میں سے یہ اب دوسرا مقام ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اپنے نیچے گھٹنوں پہ لے جائیے اور اپنی کمر کو اس طرح سے سیدھا ٹکائیے کہ بالکل ایک ٹیبل کی کیفیت بنے، کہ اگر آپ کی بیگ پہ کوئی کپ کوئی پلیٹ رکھی جائے تو وہ گرے نہ، نہ تو بالکل ٹیڑھا ہونا ہے کہ نیچے گر جائے، اور نہ بالکل تھوڑی سی کمر جھکانی ہے کہ آرچ سی بن جائے، بالکل کمر سیدھی ہو جائے۔ ہاتھ جو ہے گھٹنوں کے اوپر اس طرح ہونے چاہیے جیسے آپ نے کسی چیز کو گریپ کیا ہوا ہے، گریپ ہی کیفیت، چاروں انگلیاں کھل کے پانچواں انگوٹھا جو وہ بالکل آپ کی پیچھے نی کی طرف، پیچھے گھٹنی کی طرف چلا جائے، تو پکڑنے کے انداز میں اپنے گھٹنوں کو پکڑیے اور بالکل جھول نہ ہو، یہ سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے، گھٹنے بالکل سیدھے ہوں، کمر سیدھی ہو، پھر اس میں آپ رکوع میں جتنی آپ کو دعائیں سکھائی گئیں وہ ساری یا ان میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں گے، تین دفعہ پڑھیں گے بہتر ہے، سبحان ربی اللہ یا سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھتے ہیں ہم، اس کے علاوہ جتنی دعائیں آپ کو سکھائی گئی ہیں آپ بدل کے پڑھیے، آپ کی نمازوں میں حسن ہوگا۔ اس کے بعد جب رکوع سے اٹھیں تو اٹھتے وقت یہ نقطہ چھوٹا سا نوٹ کرنے والا ہے، ہم جب اٹھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، لیکن اس وقت ہمارے ہاتھ اوپر ہوں گے اللہ اکبر کی صورت میں۔ یہ تیسرا مقام ہے رفع الیدین کا جو ایک رکعت میں ہم کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن اس کے بعد جو ہی سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بات کی کہ اللہ اکبر پہ ہاتھ اٹھانے، حالانکہ ہر اللہ اکبر پہ ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے، سجدے میں سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے، تو اس کا اللہ اکبر سے تعلق نہیں۔ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہاتھ اوپر کیجئے، پھر سیدھے ہو کے پڑھیے دعا جو رکوع سے اٹھنے کی ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یا جتنی بھی دعائیں آپ کو سکھائی گئیں گی ان میں سے جو بھی پڑھیے، پھر بالکل سیدھے ہوں۔ لازم ہے کہ رکوع کے بعد دوبارہ آپ ایک دفعہ 180 کے ڈگری پہ دوبارہ سٹریٹ کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر جو جتنی دیر آپ کچھ پڑھنا چاہیں، اور دین اس کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جاتے ہوئے بھی ذرا دیکھ لیجئے کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو لے کر جائیں گے، مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، قدرتی طور پر آپ کے گھٹنے پہلے لگیں گے، پھر آپ کے ہاتھ لگیں گے، پھر مول زمین پہ لگے گا، بڑے سلیقے سے کیجئے۔ سجدے کے دوران سب سے پہلے تو پاؤں کی کیفیت دیکھ لیتے ہیں، پیچھے سے دونوں پاؤں سیدھے اور آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہئیں، بیسٹ طریقہ یہ ہے، کونیوں جو اس کے انگلیاں ہیں انگلیوں سے اور پیچھے ایڑیوں سے ایڑیاں ملی ہوئی ہوں گی، اور انگلیاں آگے کی طرف مگڑی ہوئی اس طرح سے ہوں کہ بالکل رکوع کی کیفیت انگلیوں کی بھی دکھے، ٹھیک ہے، عادت نہیں ہوتی نہیں مڑتی، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جتنا ممکن ہو کر، लेकिन जो काम आप कर सकते हैं वो क्या है कि पाँव जोड़े हों। बहुत सारे लोग पाँव खोलते हैं, उनको नहीं मालूम होता। इसी तरह आपके हाथ जो है ना अगले, वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए, टेढ़े नहीं। आप सोचिए मेरे हाथों को, बाद लोग यूँ टेढ़े रख देते हैं कि दोनों उंगलियाँ मिल के कोनी जो है अंगूठे नीचे जाने लगते हैं। नहीं, सीधे हाथ हों और मुंह के दोनों इस साइडों पे हों। ना तो हाथ आपस में इस तरह जुड़ लें कि एक प्याला सा बन जाए और आप उसके अंदर बिल्कुल अपना मुंह रखें वजू करते सजदा करते हुए, और ना हाथ इतने दूर रखें कि आपके मुंह और हाथों के बीच में गैप हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। और आपकी बगलें बिल्कुल इतनी को खुलनी चाहिए कि जितने के नॉर्मल अंदाज होता है। आपका पेट रानों से अलग होना चाहिए, यानी आप फील करेंगे जो बात मैं कह रही हूँ कि पेट आपका इतना घुटा हुआ रानों से ना हो कि सुकड़ के आप करें कि जिसकी वजह से पेट दब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हदीस में आता है एक छोटी बकरी तकरीबन 1-1.5 फुट की ऊंची होती है, तकरीबन उतना गैप रहना चाहिए इंसान का मस्जिद सजदा करते हुए। यहाँ बहुत सारी चीज़ों के बरक्स, यहाँ पे आके बाज़ लोग कहते हैं कि औरत और मर्द की नमाज में ये फ़र्क है कि औरत जो है वो बिल्कुल सिकड़ के करेगी, मर्द ऊपर करेगा। इसी तरह हमारी बाज़ बहनें अपनी पंजे बिछा लेती हैं ज़मीन पे और कोहनियाँ भी ज़मीन पे लगाती हैं। तो सही रिवायत से मिलता है कि 7 जोड़ों पे सजदा करो। अगर आप 7 जोड़ गिनना चाहें तो गिन लीजिए, 2 तो आपके पाँव के हो गए, ठीक है, पीछे से नीचे जो आपके पाँव मुड़े में। उसके बाद आप देखिए कि 2 आपके घुटनों के हो गए, 2 आपके ये हाथों के जोड़ हैं, और 1 नाक और माथे की हड्डी, ये पूरी एक ही हड्डी होती है, 7 जोड़ है। जब आप कोहनियाँ नीचे चटकाते हैं ना तो ये 11 हो जाती हैं, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। आप कहते हैं औरत और मर्द की नमाज़ अलग होती है, तो देखिए औरत और मर्द में फ़र्क जो है ना वो अहकामात में नहीं है, मामलात में। ये जुमला लिख लें, मामलाती ज़रूरत पे औरत को मर्द को कहीं मुख्तलिफ कहा, कहीं बीवी है कहीं शौहर है, औरत पे नान नफका नहीं डाला। अदरवाइज इबादात में कोई फ़र्क नहीं होता, इबादत का तौल सबका एक है, जैसे रोज़े सबके एक जैसे हैं, हज के तरीके में कोई फ़र्क नहीं, तो नमाज में भी नहीं। हमारे यहाँ चूँकि बाहया कल्चर है अल्हम्दुलिल्लाह एशिया में, तो कुछ अदवार में बुज़ुर्गों ने कुछ इस किस्म की बातें ज़रूर कही होंगी कि औरतों का अपना सतर नहीं छुपाना, सतर नहीं खोलना, और किसी के सामने औरतें वाकई उस दौर में नहीं होती थी कि उनके सतर खुले, तो वो सिमट के पढ़ते थे। आज के दौर में बाकी मामलों में तो औरत पूरी एक्सपोज हो जाती है, लेकिन नमाज में ऐसी चीज़ों को बहस बनाया जाता है। तो बहरहाल हर चीज़ का एविडेंस मौजूद है, आप दलाइल को देख सकते हैं और देख चुके हैं बुक में। बस इसके बाद फिर आप एक सजदा किया, जितना दिल चाहे लंबा कर लें, सुन्नत नफिल जितने मर्जी लंबे करें, जमात करा रहे हैं लोगों के साथ हैं तो मुनासिब रखिए। अच्छा, अब इधर से ज़रा समझने की बात है जो आपको थोड़ी सी लगेगी। एक सजदे के बाद उठते हैं, उठने के बाद दूसरे सजदे से पहले कैसे बैठना है? लेफ्ट फुट आपका खड़ा होगा और राइट फुट आपका बिछा हुआ होगा और आप उसके ऊपर बैठेंगे। ये है आइडियल सिचुएशन सजदों के बीच में बैठने की, ठीक है। सीधा पाँव मोड़ के उस पर बैठ जाएं और उल्टा पाँव सीधा खड़ा करके उंगलियां उसकी मोड़ी रखें। फिर इसमें दुआ पढ़ें जो आपको सिखाई गई दुआएं, फिर उसके बाद दोबारा जाइए सजदे में, सेम इसी तरह से दूसरा सजदा किया जाएगा। ये है आपकी एक रकत, खड़े होंगे दूसरी रकत बिल्कुल ऐसे ही होगी, ठीक है। आ जाते हैं तीसरी रकत पे। जब आप 2 रकतें कर, अब हम 4 रकत पढ़ रहे थे उसी को देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। 2 रकतें पढ़ने के बाद अब आप बैठ रहे हैं तशहुद में, ठीक है। तशहुद किस कैफियत को कहते हैं? जिसमें इंसान सजदे के बाद बैठ जाता है बिल्कुल पाँव को बिछाकर। तशहुद 2 तरह का होता है, इसमें बैठने का तरीका नामों में नहीं उलझाऊंगी, बुक में लिखे हुए हैं, आप बाद में सुन पढ़ लीजिएगा खुद से। वो तशहुद जिसमें आपने सलाम नहीं फेरनी, मसलन 4 रकतें थी तो तीसरी रकत के से पहले जो आप बैठे, उसमें बैठने का तरीका वही होगा जो 2 सजदों के बीच में बैठने का तरीका था। बायां पाँव खड़ा करके उंगलियां मोड़ लें और दायां पाँव यानी राइट फुट को बिछा कर उस पर बैठ दें, क्योंकि ये मुख्तसर होता है। इसमें फिर आप अत्तहियातुलिल्लाह पढ़ेंगे, फिर अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ेंगे, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ले, यहाँ तक पढ़ के फिर आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है। हमारे कल्चर में ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि दुरूद शरीफ से पहले ही खड़े हो जाते हैं, हालांकि पसंदीदा अमल है कि इसमें दुरूद शरीफ पढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा जाए, फिर आप खड़े होंगे। अच्छा, अब यहाँ तीसरी रकत के लिए जो ही खड़े हो ना, तो फिर रफुल यदैन करके अल्लाह अकबर कहेंगे आप। अब इसको यूँ समझ लीजिए कि हमारी जो भी नियत होती है ना, वो दो दो रकत ही की हो रही होती है। जब भी किसी तीसरी रकत में, यानी चार रकतों के बाद के लिए तीसरी में, या मगरिब की नमाज में तीसरी रकत है, तो आप जब खड़े हों फिर दोबारा अल्लाह अकबर कह के हाथ खड़े करके फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी रकत भी बिल्कुल वैसी पढ़ लें जैसी हो गई दो। अब आप चौथी रकत के लिए बैठने लगे। बस यहाँ एक छोटी सी बात है जिस पे इंशाल्लाह बात ख़त्म हो जाएगी। आखिरी तशहुद जिसमें सलाम फेरना है, इसमें बैठने का तरीका क्या है कि आप अपना पाँव जो है वो पीछे से निकाल देंगे। अगर आप मेरी ये बात सुनते हुए अपने लेफ़्ट पाँव को तो खड़ा रखें जैसे खड़ा करते हैं, लेफ़्ट के ऊपर बैठे थे ना उससे पिछली में, अब इसमें ऊपर नहीं बैठना बल्कि उसको नीचे से अपनी थाइस के गुजार के लेफ़्ट पाँव के नीचे कर दें और ख़ुद ज़मीन पे बैठ जाएं। ये निस्बतन ज़्यादा देर बैठने के लिए बड़ा कंफर्टेबल सा तरीका है, और जिसको कहते हैं ना धरना मार के बैठ जाना, इस तरह से इसमें बैठेंगे। बाद दफ़ा लोग हमारे सर पे खड़े होते हैं, हमें कुछ कहना है कहना है कहना है, फिर पता चलता है हम दोबारा खड़े हो गए तीसरी रकत के लिए, उनको नहीं पता चलता कि ये दूसरी है या चौथी रकत है। तो ये बैठने के स्टाइल से पता चल जाएगा कि हमें इस सल में सलाम फेरना है या नहीं फेरना। बहरहाल ये एक आखिरी तशहुद था जिसका सबसे क्लाइमेक्स टाइम जो होगा ना वो आखिर की दुआएं, अत्तहियात पढ़े, अशहदु अल्लाह पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले पढ़े, एक नहीं एक से ज़्यादा दुरूद आपने बुक में पढ़े हैं दोनों पढ़ते जाइए, उसके बाद दुआएं जितनी पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको किताबु दुआ के साथ हिस्न मुस्लिम की भी दुआएं याद कराई गई हैं, तो आप उसके अंदर से सारी दुआएं जितनी एक दो जो भी दिल में हैं वो पढ़िए। जितनी देर बैठना है ना नमाज के बाद वो यहीं बैठ जाएं, और एंड पे फिर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जी, सलाम फिरने का तरीका भी समझ लीजिए कि आपने अपने मुंह को बिल्कुल इस तरह इस हद तक मोड़ना है कि आपकी ठोड़ी आपके कंधे के करीब तक हो, यानी पूरा गर्दन आपकी मुड़े कि आपको अपने कंधे तक दिखे, और उसके बाद फिर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहकर फिर दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह करना है। बिल्कुल थोड़ा सा मुंह मोड़ना, पूरा ना मोड़ना भी ठीक नहीं, और बिल्कुल ही मुड़ के गर्दन बिल्कुल पीछे ले जाना ये भी दुरुस्त नहीं। इसके बीच में बस एक छोटी सी चीज़ है जो रह गई, वो क्या है, उंगली कहाँ रखी जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अमूमन कहते हुए जम उठाते, तो आप देखिए नबी सल्लम 53 का आदत बनाते थे नमाजों में तशहुद के दौरान। कैसे, अगर अब आप फिर अपने आप को वापस तशहुद की हालत में ले जाएं, हाथ आपके घुटनों पे हों बिल्कुल, जो आपका सीधा हाथ है ना सीधे घुटने पे जो, वो तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने अंगूठे अपने घुटने को पकड़ा हुआ है, पूरा खुला हुआ होगा, पांचों उंगलियों से आपने अपने घुटने को पकड़ा होगा। लेफ्ट साइड जो है ना उसको करने का स्टाइल अपने तसव्वुर को काम में लाते हुए, चारों उंगलियां ये जैसे अब मैं करते हुए भी इस वक्त करके अपने आप को दिखा रही हूँ ताकि मेरी आवाज़ में भी कुछ ना कुछ उसका तरीका आ जाए। तीन जो उंगलियाँ हैं ना, सबसे छोटी छिंगली उंगली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों उंगलियों को ले जाइए अपने अंगूठे के नीचे हथेली के पास, ठीक है, और जो शहादत की उंगली है ना वो ऊपर चली जाए। बिल्कुल आप ऐसे समझें कि एक हुक्के की सी कैफियत बन जाती है, चारों उंगलियां मुड़ी हुई हैं और पांचवी उठी हुई है, ठीक है। इस तरीके से आप उंगली को गाहे बगाहे हिलाएं, कोई ख़ास इसको सिर्फ अशहदो कहते हुए नहीं हिलाना, कहीं भी जैसे आप शुरू करते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ठीक है, फिर उसके बाद आप थोड़ी सी झोंमचेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, वो पढ़ते रहे, फिर जब नई कोई दुआ शुरू करते हैं तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला रब्बना आतिना फिद दुनिया। जब भी कोई नई दुआ शुरू करें एक तो हल्का सा उसको ऊंचा कर ले, और दूसरा ये है कि आप उसको उस वक्त अपनी उस उंगली को हिला लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सीधे हाथ की उंगली होगी, सीधे हाथ की उंगली होगी, ठीक है, शायद मैंने शुरू में लेफ्ट कह दिया था जी, सीधे हाथ की उंगली से आप हिलाएंगे और लेफ्ट साइड को के हिस्से को मोड़ देंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी नमाज, जब सलाम फेरें तो फीलिंग दें कि अब कॉल कटी है और आप बस अस्कार करने हैं और लोगों के कोई काम है तो वो करने हैं। अल्लाह ताला कहते हैं फ़ज़कुरुल्लाह क़ियामन वक़ूदन वअला जुनूबिक, اسی طرح اللہ تعالیٰ نماز کے ذکر میں کہتے ہیں کہ جب تم نماز پوری کر چکو تو فذکروا اللہ، کیسے؟ نماز کے بعد جو ہے نا یہ اذکار کا موقع ہوتا ہے، دعائیں جتنی مانگنی ہو وہ نماز میں مانگ لیا کریں۔ ہمارے کلچر میں دعاؤں میں تو شاید ربنا آتینا فی الدنیا ہی صرف پڑھتے ہیں، یا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اور اس کے بعد پھر طویل دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ہلکا سا اوور ویو تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اصلاح فرمائے، کوئی غلط چیز ہو گئی تو اس کو دور کر کے ہماری اصلاح فرما دے، اور اگر ٹھیک چیز ہے تو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، آخری تشہد میں پاؤں نیچے نکالنا ہے۔ جماعت کی نماز میں جن میں بلند قرأت ہوتی ہے اور جس نماز میں نہیں، جی لکھ لیجئے، فجر، مغرب اور عشاء، ان تین نمازوں میں پہلی دو رکعتوں کی قرأت اور سورۃ الفاتحہ اونچی آواز سے ہوتی ہے، تیسری رکعت کی نہیں، ٹھیک ہے؟ فجر، مغرب اور عشاء، کیوں بھلا؟ ادبار النجوم، یہ وقت آنے جانے کے وقت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ظہر اور عصر کی پوری دونوں نمازیں پوری خاموشی میں ہوتی ہیں، جماعت میں ہو تو صرف امام اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا سمے اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی ہو گئی۔ اور کوئی کوسچن؟ جی بالکل، آپ کر سکتی ہیں، ایک گلاس سے تو آرام سے وضو کر سکتی ہیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی کم پہ کرتے تھے۔ جی، جو اونچی آواز سے پڑھے جاتے ہیں جس میں ان کو جہری نمازیں کہتے ہیں، اور جس میں آہستہ پڑھ جائے ان کو سری یعنی چھپی ہوئی کہتے ہیں، کیونکہ وہ وقت عموماً لوگوں کے کام دھندے کا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا۔ کریکٹ وے آف پریئنگ اف یو ہیو ٹو سٹ اینڈ پرے، اگر آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کے کرنے کا یہی طریقہ ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ سجدہ نہیں کر سکتے، بیٹھنا ہی ہے، دیکھیں اس میں بھی پھر وہ ساری باتیں یاد رکھیں کہ جو حصہ نہیں کر سکتے نا بس وہ نہ کریں۔ مثال ہے کہ بعض لوگ سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ پوری نماز بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، کرسی پیچھے بچھا لیں، کھڑے ہو کے قیام کر لیں، رکوع کریں، سجدے سے پہلے بیٹھ کے ہاتھ کے اشارے سے سجدہ کر لیں۔ آگے تکیہ نہیں رکھنا چاہیے، آگے کو ٹیبل رکھ کے اس کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بس پورا ہی نہیں بیٹھ سکتے تو پھر پوری نماز بیٹھ کے پڑھ لیں گے، اس میں کوئی، پھر جس طرح جس حد تک ممکن ہے، حتیٰ کہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کھڑے ہو سکتے تھے، عام آپ بھاگ دوڑ رہے ہیں نماز کے لیے، آ کے بیٹھ کے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ جی بالکل، لیفٹ کھڑا کر کے رائٹ پر بیٹھنا ہے۔ جی جب آپ کر کے بیٹھیں گے نا آپ کو خود بھی دکھے گا کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے، رکو ون سٹی، چلیں اب ٹائم میں نے چونکہ اوپر لے لیا، تھوڑا سا مجھے ادھر بھی بلایا جا رہا ہے، تو کوئی سوال رہ گئے تو پھر کرتے رہیں گے، کوئی بات نہیں، ہم ایک سے زیادہ نشست اس بارے میں کریں، آپ کوسچن سارے جمع کر لیں اس موضوع پہ تو ہم اس کو پھر آگے بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی یہ سجدے کا سوال پڑھ دیتی ہوں کہ سجدے میں کتنا ڈیپ جانا چاہیے جب رکوع کریں کار میں؟ بس رکوع کی نسبت سجدہ ذرا زیادہ گہرے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔